الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزوں اور بھائیوں, آج انشاءاللہ ہم حکمت و دانائی کے بارے میں قرآن مجید کی رہنمائی جاننے کی کوشش کریں گے. حکیم, جسے عام طور پر پنجابی میں اس کا صحیح ترجمہ سیانہ ہے. سیانہ جو ہوتا ہے وہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہوتا, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بالکل تعلیم یافتہ معروف معنوں میں نہ ہو. اس لیے کہ حکمت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بتائی ہے کہ یوت الحکمت من یشاء, یوت الحکمت من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت سے, دانائی سے نوازتا ہے. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جسے حکمت عطا کر دی گئی, دانائی سے نوازا گیا, اسے تو بہت بڑا خیر, خیر کثیر, جس کا اگر ہم محاورے میں ترجمہ کریں تو ہائیسٹ گڈ عطا کر دیا گیا. تو اس دنیا میں کسی انسان پر جو عظیم ترین نعمت اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاملات کی سمجھ عطا کر دے, حکمت اور دانائی سے نواز دے, اسے سیانہ بنا دے. علم جو ہے یہ انسان کی معلومات میں تو اضافہ کرتا ہے, لیکن انسان کے سینس میں اضافہ نہیں کرتا. انسان جب سینسیبل ہوتا ہے تو اس کی اپروچ کچھ اور ہوتی ہے, اور جب انسان صرف صاحب علم ہوتا ہے تو تو اس کی اپروچ کچھ اور ہوتی ہے. اس بات کو اشفاق احمد صاحب مرحوم اپنے حوالے سے ایک واقعے میں بتاتے ہیں کہ جب میں نے میٹرک میں اچھے نمبر حاصل کر لیے تو مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا. کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے ایک موچی تھے, گاؤں کے بچے ان کی بڑی عزت کرتے تھے, انہیں تایا جی کہہ کر بلاتے تھے عزت سے, اور باقی لوگ بھی ان کے سیانے پن کے قائل تھے. کہتا میری والدہ نے مجھے کہا کہ لاہور جان تو پہلے تائن اسلام کر کے جائیں, تو میں والدہ کے حکم پر گیا ان سے ملنے کے لیے کہ جی میں لاہور جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے, تو بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. انہوں نے دعا دی. کہتے ہیں میں لاہور چلا گیا, چھٹیوں میں جب گھر آیا تو میرا دماغ کچھ ذرا علم اور معلومات کے دماغ بنیاد پر ذرا خراب تھا. تو میری والدہ نے کہا تائین اسلام کر کے آیا, میں نے سنی انسنی کر دی. پھر انہوں نے کہا تائین اسلام کر کے آیا, کہتے ہیں میں نے پھر سنی. آخر بار بار ان کے کہنے پر میں انہیں اسلام کرنے کے لیے گیا, تو جوتا گانٹ رہے تھے, انہیں وعلیکم السلام کہا, پتر کتنے ہونا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا جی میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھنا. اب ظاہر ہے گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پورے پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں اس وقت تو ابھی انڈیوائڈیڈ انڈیا تھا, تو ایک بہت بڑی پریسٹیجیس تعلیم ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنا. میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھنا. انہوں نے جوتا گانٹتے گانٹتے پوچھا پتر کی پڑھنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے علم کا روب ڈالنے کے لیے انہیں کہا کہ جی میں نے پڑھا ہے کہ جی مکھی کی آنکھ میں کئی شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ملٹیپل لینزز ہیں, کہ وہ بڑی دور سے پہچان لیتی ہے کہ اس کی طرف کوئی ہاتھ بڑھ رہا ہے یا کوئی چیز بڑھ رہی ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے مکھی کو ٹچ کرنا یا پکڑنا. تو اس پر وہ جوتا گانٹتے گانٹتے کہنے لگے کہ پتر کی کریے نا شیشیا نو, یہ جا کے بیندی تو گوند ہوتے ہیں نا. اب علم جو ہے یہ ایک اور چیز ہے, اور حکمت و دانائی یہ اور چیز ہے. یہ اللہ تعالی کی دین ہے, اور دین جو ہوتی ہے یہ دینے والے کی عنایت ہوتی ہے. تو علامہ اقبال اسے فقر سے تعبیر کرتے ہیں اشفاقی نامے میں کہ علم کا مقصود پاکیے قلب و نگاہ, علم کا مقصود پاکیے عقل و خرد. کہ علم جو ہے اس کا مقصود کیا ہے, کسی انسان کی عقل جو ہے اور اس کی سمجھ جو ہے وہ کامل ہو جائے. فقر کا مقصود عفت قلب و نگاہ, یعنی عفت جو ہے یہ ایک دینی اصطلاح ہے, اور یہ انسان کے جو پاک بازی ہے جنسی اعتبار سے اس کا چیسٹیٹی جو ہے یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عفت. عفیف کے معنی انتہائی پاک باز انسان, جو اپنی جنسی خواہش کا پورا کنٹرول رکھتا ہو اسے کہتے ہیں عفیف. اور عفت جو ہے وہ یہ ایبلٹی ہے کہ جو انسان اپنے نفس پر پورا قابو رکھتا ہے. تو علم کا مقصود پاکیے عقل و خرد, اور فقر کا مقصود عفت قلب و نگاہ. کہ انسان جب اس کو فقر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو خیرات ملتی ہے, تو پھر اس کے دل میں پاک بازی پیدا ہوتی ہے. یعنی ایک ہے عقل کی پاک بازی کہ انسان لاجک جو ہے وہ پورا کر سکے, اور علم کی تمام کڑیاں جو ہیں ان کو صحیح صحیح ملا سکے, جمع تفریق کر سکے, اس کا حساب بھی ٹھیک ہو جائے, اس کی منطق بھی ٹھیک ہو جائے. لیکن دل جو ہے یہ ایک اور چیز ہے, یہ انسان کے علم سے آزاد ہوتا ہے. انسان کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی وہ جھک مار جاتا ہے. اور انسان اس سے بالا تر کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی اس پر عنایت ہوتی ہے. اور یہی غالباً قرآن مجید میں حکمت ہے. قرآن مجید میں 21ویں پارے میں ایک چار رکوعوں پر مشتمل سورت ہے، سورت لقمان. اس میں حضرت لقمان کے حوالے سے حکمت و دانائی کے موتی اللہ تعالیٰ نے بکھیر دیے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس کے ذکر کو عزت کے ساتھ دوام بخشتا ہے، جیسے حضرت لقمان کا ذکر. یعنی کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، بعض لوگوں کی رائے ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. نبوت بھی تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہی ہے نا، کوئی اپنی ایفرٹ سے تو نبی نہیں بن سکا آج تک. لیکن بہرحال وہ ایک انسان تھے، کوئی کہتا ہے کہ بادشاہ تھے، لیکن اکثر کا خیال یہ ہے کہ وہ صرف ایک بڑھئی تھے. جیسے وہ موچی جن کا میں نے ذکر کیا، یہ کیا تھے؟ یہ ترخان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی سے نوازا تھا، اور ان کی کوٹیشن جو تھے عربوں کے ہاں معروف تھی کہ لقمان نے یہ کہا ہے، لقمان نے یہ کہا ہے. اب قرآن مجید نے حکمت و دانائی کا بیان جو ہے وہ کیا ہے ان کی ریفرنس سے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پذیرائی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی پر ناراض ہوتا ہے تو اس کی لعنت کو بھی دوام بخشتا ہے. اس کی مثال ابو لہب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہونے کے باوجود اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، اور اللہ تعالیٰ نے نام لے کر اسے کنڈیم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی مخالفین تھے، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بن ربیعہ بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا، نضر بن حارث بھی تھا. ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے لیکن کسی کا نام نہیں ہے. لیکن ابو لہب وہ بدبخت انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر اس پہ پھٹکار کی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. آپ تصور کیجئے کہ قرآن مجید کو نازل ہوئے 1450 سال ہو چکے ہیں نازل ہوتے ہوئے، اور آج تک ارب ارب انسان اس قرآن مجید کی تلاوت کر چکے ہیں، اور صرف اس رمضان ہی کا اگر آپ کوئی حساب لگائیں تو شاید وہ بھی فگر جو ہے وہ کروڑوں میں پہنچ جائے کہ جنہوں نے ایک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی ہوگی. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے سورۃ لہب بھی پڑھی ہوگی، اور سورۃ لہب میں اس پر لعنت کی ہوگی. تبت یدا ابی لہب وتب. یہ کیا ہے؟ یہ کسی شخص کی انتہائی بدبختی، بد قسمتی ہے کہ قیامت تک قرآن مجید پڑھنے والے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے. اس کا کنورس کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اور ہم نے لقمان کو دانائی سے نوازا کہ شکر کر اللہ کا. حضرت لقمان کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر کو دوام بخشا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ شکر کر اللہ کا. اور یہ شکر جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان کو ملتا ہے، اور یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. اس میں انسان کا لگتا کچھ نہیں، جاتا کچھ نہیں، لیکن اس سے انسان کو ملتا بہت کچھ ہے. اور یہ شکر جو ہے یہ اصل میں ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے، اور ناشکری جو ہے وہ بھی ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے. اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ حقیقت پوچھئے تو علم اگر خوف خدا کے بغیر ہو تو انسان میں ناشکری پیدا کرتا ہے، اور اگر علم کے ساتھ انسان کے اندر شکر گزاری بھی ہو تو پھر انسان کو حکمت و دانائی ملتی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت، وہ تو آپ کو یاد ہی کر لینی چاہیے، اس کا یاد رکھنا بہت آسان ہے. یاد رکھنی اس لیے آسان ہے، آپ کے پاس قلم پینسل نہ بھی ہو، سورۃ نساء کی آیت نمبر 147 ہے. اور اس کا یاد رکھنا اس لیے آسان ہے کہ یہ پانچویں پارے کی آخری آیت ہے. یاد رہے گی نا انشاءاللہ، گھر جا کے اس کو قرآن مجید میں سے کھول کے یاد کر لیں، اور صرف ذہن میں محفوظ نہ کریں، کسی طرح اس کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکر تم و آمن تم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، دو ہی تقاضے سے. وکان اللہ شاکرن علیما، اور اللہ تعالی بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے کہ کوئی کس کا کتنا قدردان ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نہ کسی انسان کو جہنم میں ڈال کے خوشی ہوتی ہے اور نہ وہ ایسا پسند کرتا ہے. تو دو تقاضے کیے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرن علیما، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور جاننے والا ہے. یہ شاکر کا لفظ جو ہے یہ جب کسی انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے شکر کرنے والا، گریٹفل. جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اسی کا ترجمہ ہے، اپریشیٹو انگریزی میں ہوگا اور اردو تراجم میں آپ دیکھیں گے قدر کرنے والا، کسی کا احسان ماننے والا انسان کے لیے اور کسی کے احسان کا بھرپور بدلہ دے اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں لازماً اور نوازیں گے. لیکن ولئن کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی، ان عذاب لشدید، تو میرا پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. شکر گزاری کیا ہے؟ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی، کوئی احسان کیا، کوئی فیور کیا، بس آپ اس فیور کو ریکگنائز کر لیں، اس کا نام ہے شکر. کسی نے آپ کو میں کروڑ روپے دیے، یا آپ کو کوئی گھر گفٹ کر دیا، یا آپ کو کوئی خزانہ گفٹ کر دیا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. آپ دروازے میں سے نکلنے لگے اور کوئی اور آدمی بھی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، تو اس نے آپ کے لیے رک کر آپ کو اندر پہلے گزرنے دیا، تو اس نے آپ کا احسان کیا نا. وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ آپ کو دھکا مارتے ہوئے جو ہے وہ پہلے گزر جاتا. اس پر آپ شکریہ ادا کر دیں، اس کا احسان مان لیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شکر گزاری ہے. کوئی خرچ ہوا آپ کا، کوئی پیسے لگے، کوئی زور لگا، لیکن لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے، کسی کا احسان مانو گے، تو ہم تمہیں اور دیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس، جس نے کبھی لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا، لا یشکر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کبھی ادا نہیں کر سکے گا. تو اللہ کا شکر ادا کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پھر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ یہ توفیق کسے دیتا ہے کہ جو اپنے اندر عادت جو وہ ڈالتا ہے دوسرے کا احسان ماننے کی. اور ایک ہوتا ہے تھینک لیس ایٹیٹیوڈ. وہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ کہ آپ نے کسی پر کوئی احسان کیا یا آپ پر کسی نے کوئی احسان کیا، اب آپ جو ہیں وہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے لیے شکریہ کا ایک کلمہ نہیں کہہ سکتے. زمانہ طالب علمی کی بات ہے، ہمارے کلاس فیلو نے اپنے سینئر سے یونیورسٹی کے پرچے مانگے. ہوتے ہیں نا پرانے پیپرز، پیٹرن دیکھنے کے لیے کہ سوالات جو ہے وہ کس طرح کے پوچھے جاتے ہیں. تو اس سینئر نے وہ پرچے اسے دے دیے. دو ہفتے کے بعد اس نے تقاضا کیا کہ یار تو میرے پرچے دیتے نہیں واپس. تو وہ گیا کمرے میں اور کمرے سے لا کر اس کو پرچے، یعنی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہوئے تھمائے، میں بھی وہیں تھا، اور کہا کہ یار میں ان کو پڑھ نہیں سکا. اب چونکہ وہ میرا دوست تھا، میں اسے لڑ پڑا اس بات پر. میں کہا تم یہ جملہ کیوں کہا؟ اس نے تمہیں پرچے دیے تھے، تم اس کو واپس کرتے ہوئے شکریہ کا ایک لفظ کہہ دے، تمہارا جاتا کیا تھا؟ تم نے ایک مریض ذہنیت کا ثبوت دیا ہے. یعنی یہ کیا ہے کہ اس نے پرچے دے دیے تو اس کو شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتا تھا، कि मैं इनको पढ़ नहीं सका। भाई तुम नहीं पढ़े पढ़ सके, इसको कसूर तुम्हारा है। तुमने पर्चे मांगे, उसने पर्चे दे दिए, उनका उसका तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए था। और ये जो है, ये मैं यानी अपने हवाले से बात कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं बहुत ज्यादा कोई दाना इंसान हूं। बारह उस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे ये बात सुझाई, जब मेरा मौका आएगा तो शैतान मुझे भी इसी पर उकसाएगा। किसी ने मुझ पर कोई एहसान किया है तो मैं, यानी शैतान अजीब अजीब पट्टियां पढ़ाता है इंसान को, मैं थले लग जाऊंगा, वो सिर पे सवार हो जाएगा। वो थले लगे या ना लगे, वो सर पे सवार हो या ना हो, मुझे अपनी साइड क्लियर करनी चाहिए। उसने मुझ पर एहसान किया, अब मुझ पर लाजिम है कि मैं उसको शुक्रिया अदा करूं। या तो इसमें मेरी को बड़ी कीमत लगती हो, या इसमें मेरी को एनर्जी खर्च होती हो। कुछ खर्च नहीं होता इंसान का, ये सिर्फ इंसान का अंदर का बुखल है। और बुखल का ताल्लुक भी याद रखिएगा, ये इंसान के जहन के साथ नहीं होता, इंसान के कल्ब के साथ होता है। तो फक्र का मकसूद इफ्फत कल्ब होने का, कि जब इंसान के कल्ब के अंदर, उसके दिल के अंदर वो धुंधलापन आ जाता है, उसको जंग लग जाता है, तो फिर इंसान ऐसी घटिया घटिया हरकतें करता है। तो इंसान का जो ग्रेटफुल एटीट्यूड है, ये मतलूब एटीट्यूड है, ये हिकमत। अगर इंसान दाना होगा तो उसकी जबान से शुक्रिया के कलिमात निकलेंगे। और अगर इंसान के अंदर इल्म जितना मर्जी हो, उसने पीएचडी नहीं पोस्ट डॉक्टरेट भी की हुई हो, लेकिन अगर उसके पास दानाई नहीं है तो फिर वो बखील होगा शुक्रगुजारी के अंदर। तो हजरत लुकमान के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलकद आतैना लुकमान अल-हिकमा, और हमने तो लुकमान को हिकमत अता कर दी, दानाई से नवाज दिया। अनिश्कुर लिल्लाह, के शुक्र कर अल्लाह का, यानी हिकमत और दानाई का जो सबसे पहला तकाजा है वो क्या है, शुक्रगुजारी। तो अगर इंसान के साथ इल्म के साथ साथ शुक्रगुजारी हो, जाहिर है कि इंसान की कोई सोर्स होती है। इमाम मुनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो कहते थे कि ये एक हज्जाम के बारे में कि वो मेरा उस्ताद है। तो कई दफा उन्होंने उसके लिए बड़े अच्छे कलिमात कहे, वो मेरा उस्ताद है। तब इमाम मुनीफा, इतने बड़े मुहद्दिस और फकीह, एक दफा उनके शागिर्द ने पूछ ही लिया कि जी आपने उससे क्या पढ़ा था। तो इमाम साहब ने फरमाया कि एक दफा मैं उसके पास बाल कटवाने के लिए गया था, और मैंने बाईं तरफ पहले उसके आगे कर दी। उसने कहा, नहीं बेटा, पहले दाईं तरफ से बाल कटवाते हैं, तो वो मेरा उस्ताद है। तो ये क्या है, ये शुक्रगुजारी का एटीट्यूड है कि किसी ने आपको एक लफ्ज बताया तो आप उम्र भर उसके एहसान मान रहे हैं, उसका एहसान मानते रहे कि जी वो मेरा उस्ताद है। हालांकि आमतौर पर होता क्या है, जब इंसान जरा ऊंचे लेवल पर जाता है, इमाम मुनीफा कोई छोटी शख्सियत तो नहीं थी, इल्म में उनके पाए के कितने लोग उम्मत में पैदा हुए होंगे। साहबा इकराम के बाद अगर आप तजिया करें तो आपको शायद ही कोई मिलेगा ऐसा कि जिसकी अल्लाह ताला ने जिसको वो समझ अता की हो और जिसको वो फुकाहत अता की हो दीन की, आपको कम मिलेंगे। लेकिन उनका अंदाज क्या है कि वो हज्जाम के जिसने उन्हें सिर्फ ये बताया था कि बेटा पहले दाईं तरफ से बाल कटवाते हैं, वो उसको भी अपना उस्ताद मानते हैं, मतलब क्या है, उसके भी शुक्रगुजार हैं। यानी उसके सामने ही शुक्रिया अदा नहीं कर रहे, उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके शुक्रगुजार हैं, उसका तज़किरा करते हैं कि वो मेरा मोहसिन है। तो अजीजों और दोस्तों, ये शुक्रगुजारी जो है, ये एक ही अगर सिफत हम अपने अंदर पैदा कर लें, इसका अज़्म करके यहां से उठें कि हम हर एक का एहसान माना करेंगे, खा उसने थोड़ा सा फेवर किया हो हमारा, तो हम उसके सामने भी उसको शुक्रिया अदा करेंगे और उसकी अदम मौजूदगी में भी उसका एहसान मानेंगे कि हाँ, उस शख्स ने मुझ पर यह एहसान किया था कि मुझे एक लफ्ज बताया था, मुझे एक मसला बताया था, मेरी अखलाक की यह बात दुरुस्त की थी, دیکھیے یہ بات جو شیطان ہمارے کان میں پھونکتا رہتا ہے، ہمارے دل میں پھونکتا رہتا ہے کوئی سر چڑھ جائے گا، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنا محاسبہ اللہ کے ہاں فیس کرنا ہے، میں نے اپنا محاسبہ فیس کرنا ہے، مجھے چھڑانے کے لیے وہ نہیں آئے گا، اس کو چھڑانے کے لیے میں نہیں جا سکوں گا، تو میں اپنی فکر کروں۔ تو شکر گزاری چھوٹا سا کام ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس لیے کہ جو کوئی بھی شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے، کسی کا احسان مانتا ہے تو اپنے بھلے کو مانتا ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ نے کسی کا احسان مان لیا تو آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا، اپنے اپنا بھلا کیا، آپ نے اپنے لیے راستہ ہموار کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اپنے قریب لائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اپنی طرف مائل کرے گا۔ تو وَمَنْ يَشْكُرْ، جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، ہاں جو ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ غنی جو ہے یہ فقیر کا الٹ ہے، یعنی غنی عام طور پر ہم کہتے ہیں نا اردو زبان میں، تو کہتے ہیں نا کھاتے پیتے آدمی کو، اغنیا کھاتے پیتے لوگ، صاحب ثروت لوگ، لیکن اس کا جو اصل مفہوم سمجھیے کہ یہ فقیر کا الٹ ہے۔ اور فقیر کون ہے؟ ڈیپینڈنٹ۔ سورۃ فاطر میں فرمایا گیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ انگریزی میں ترجمہ کریں گے تو یو آل ڈیپینڈنٹ آن اللہ۔ تو فقیر کون ہے؟ ڈیپینڈنٹ۔ اور اس کا الٹ غنی کیا ہوا؟ انڈیپینڈنٹ۔ انڈیپینڈنٹ نہیں میں کہہ رہا، انڈیپینڈنٹ، جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ کہ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میں تمہیں حکمت سے نوازا ہے، اب تو میرا شکر ادا کر، میرا یہ احسان مان۔ اور پھر واضح کیا کہ میرا احسان مانو گے تو اپنے بھلے کو مانو گے، میری خدائی میں، میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا تمہارا شکر ماننے سے، تمہارا اپنا بھلا ہوگا۔ اور ومن کفرا، اور جو کوئی ناشکری کرے، کفر کے معنی جو عام کفر ہم کہتے ہیں کافر کے لیے اردو زبان میں، وہ اس کے اصطلاحی معنی ہیں، لیکن کفر کے لفظی معنی جو وہ چھپانے کے ہیں۔ قرآن مجید میں کسانوں کو کفار کہا گیا ہے، کس معنی میں؟ کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتے ہیں۔ تو کفر اصل میں کیا ہے؟ چھپانا۔ یعنی شکر کیا ہے؟ کسی کے احسان کا اظہار کرنا، اس کو ظاہر کرنا، اس کو مینشن کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا۔ اور کفر کیا ہے؟ کسی کا احسان چھپانا، اس کا اظہار نہ کرنا، اس میں بخل کرنا۔ تو وہ من کفرا، اور جو کوئی ناشکری کرے گا، فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ اور وہ تو خود حمد کیا گیا ہے، اس کائنات کا پتہ پتہ، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہے، اسے تمہاری حمد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حکمت و دانائی کی جو باتیں تھیں ان کو حضرت لقمان کی نصائح کی شکل میں بیان کر دیا۔ یعنی سب سے پہلا حکمت و دانائی کا، شکر کے بعد تقاضا کیا ہے؟ یعنی دانائی ملتی ہے شکر کی بنیاد پر، اور پھر جب انسان شکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے تو پھر حکمت و دانائی کا تقاضا کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, جب اسے نصیحت کر رہے تھے, بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. اب شرک کے بھی کئی درجے ہیں, اس کی سب سے بدترین شکل کیا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا جائے. لیکن اس کی جو اعلیٰ ترین صورتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اپنا مالک نہ سمجھا جائے, حاجت روا نہ سمجھا جائے, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد ایکسپیکٹ نہ کی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں پوری نوع انسانی میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا. آپ کے دفتر میں کئی ملازمین ہیں درجنوں کے حساب سے, لیکن ان میں سے کسی ایک آدھ کو آپ دوست بناتے ہیں. اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کی کلاس میں 50 طالب علم ہیں تو کسی ایک کے ساتھ آپ کی دوستی ہوتی ہے. یعنی وہ 50 تو بائی ڈیفالٹ آتے ہیں نا, لیکن جو دوست ہوتا ہے وہ آپ کو چوائس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی میں سے دوست بنانے کے لیے کسے پسند کیا؟ ابراہیم علیہ السلام. کیسے؟ ایسے ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے, یعنی وہ آگ اتنی تیز تھی کہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اوپر جا کر ان کو دھکا دے سکے. لہذا مجنیق جس سے پتھر جو ہے وہ فٹ کر کے اور پھینکے جاتے تھے دشمن پر دور فاصلے پر, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس کر چھوڑا گیا. اب جب ہوا میں تھے, یعنی مجنیق سے چھٹ چکے تھے, ابھی آگ میں پہنچے نہیں تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ جی میں آپ کی مدد کروں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے رب کو خبر ہے نا میری؟ تو جبرائیل نے کہا, آج کے محاورے میں بات کر رہا ہوں, شور اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے ہی. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا, جا پھر تم کم کر اپنا, میں جانا میرا رب جانا. اب یہ بات کہنی بہت آسان ہے, تھریٹیکلی بڑی آسان ہے, لیکن جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. یہ محاورے ایسے ہی نہیں بنے ہوئے ہوتے, یہ سال ہر سال کے جو بزرگوں کے تجربات ہیں ان کی بنیاد پر محاورے بنتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا. اب یہاں تنکا نہیں تھا, جبرائیل امین تھے جن کی قوت قرآن مجید میں ریکگنائز کی گئی ہے, ذی قوۃ عند ذی العرش مکین, عرش متین کے قوت والا, عرش والے کے ہاں بڑی عزت رکھنے والا. وہ پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ میں آپ کو مدد کروں, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میرا رب میرے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, تو ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے دوست بنا لیا. تو شرک کیا ہے؟ کسی بھی درجے پر کسی کو اللہ تعالیٰ کا پارٹنر قرار دینا, اس کے برابر قرار دینا, جس کی بدترین شکل میں نے عرض کیا کہ کسی کو بیٹا بنا دینا. بیٹا کیا ہوتا ہے؟ وہ قائم مقام ہوتا ہے, میں مر جاؤں گا تو میرے بعد میرا بیٹا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے گا تو آپ کے بعد آپ کا خلف الرشید آپ کا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو بیٹے کی ضرورت ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ بدترین شکل ہے. لیکن اعلیٰ ترین مقام کہ انسان کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ کے مقام پر کسی اور کو نہ بٹھائے. تو ظلم کہتے ہیں زیادتی کو. یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں, عام زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن ہم ان کے مفہوم پر غور نہیں کرتے. جیسے میں نے شکر اور کفر کے بارے میں آپ کو بتایا, تو لفظ ظلم کو بھی ذرا تھوڑا سا کھول کے دیکھ لیں کہ یہ لفظ کیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ظلم کے معنی زیادتی ہے. زیادتی ہوتی کیا ہے؟ زیادتی کہتے ہیں حق تلفی کو, کسی کا حق تلف کر لینا. حق جو ہے وہ ایک روپے کا بھی ہو سکتا ہے, کروڑ روپے کا بھی ہو سکتا ہے, اور اب تو حق تلفیاں جو ہیں وہ اربوں میں بھی ہو جاتی ہیں. تو جتنا بڑا حق مارا جائے گا اتنا ہی بڑا ظلم شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ہی حق انسانوں پر جتایا ہے, اور وہ کیا ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں, میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. بڑی خوبصورت آیات ہیں سورہ زاریات کی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. ما اريد منهم من رزق, میں نہ تو ان سے رزق کا ارادہ رکھتا ہوں کہ انہیں وہ مجھے کچھ پرووائڈ کریں, وما اريد ان يطعمون, اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, بے شک اللہ تعالیٰ تو خود پرووائڈ کرنے والا ہے اور بڑی مضبوط قوت کا مالک ہے. نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے نہ اسے سہارے کی ضرورت ہے, لیکن وہ تم سے ایک ہی تقاضا کرتا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ, مجھے اپنا مالک اپنا رب تسلیم کر لو. مجھ سے مانگو, میری ہی مانو, مجھ سے ڈرو, مجھ پر بھروسہ کرو, میرے ہی لیے جیو میرے ہی لیے مرو, اور غلطی ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لو. ایسا مالک تو کبھی ملے گا ہی نہیں ہمیں. کوئی ہے دنیا میں ایسا مالک؟ ایک ہی ذات ہے کہ نہ رازق ہونے میں اس کا کوئی ہمسر ہے, نہ مالک ہونے میں اس کا کوئی ہمسر ہے, نہ معاف کرنے میں اس کا کوئی ہمسر ہے. کئی دفعہ وہ ہم حاتم تائی کی قدم قبر پر لات مارتے ہوئے کسی کو معاف کرتے ہیں نا, تو دل میں ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کرے اس دن یہ ہو جائے, واقعہ پیش آئے دن پتہ لگے میں نے کی تھی سی, یہ کیا معاف کرنا ہوا. اس لیے کہ جب میں آپ پر کوئی زیادتی کروں گا تو آپ کے دل پر ایک زخم لگے گا, آپ کا کوئی نقصان ہوگا. میں اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی بغاوت کر لوں, نہ اس کو زخم لگا سکتا ہوں نہ اس کو نقصان کر سکتا ہوں. لہذا وہ جب معاف کرتا ہے تو واقعتاً معاف کرتا ہے. تو سچ پوچھئے, غفور صرف ایک ہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو نہ اس جیسا کوئی رازق ہے, نہ اس جیسا کوئی مالک ہے, نہ اس جیسا کوئی معاف کرنے والا ہے, نہ اس جیسا کوئی دوست ہے, نہ کوئی اس جیسا سہارا دینے والا ہے, وہ تنہا ہے. تو یا بنی لا تشرک باللہ, بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک کرنا بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑی حق تلفی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو اس کا حق بھی سب سے بڑا ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کی جائے گی تو وہ سب سے بڑا ظلم ہوگا نا. بڑی سادی سی یہ مساوات ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک کرنا بہت بڑی زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا لے, ہم اسی کو اپنا رب مانیں, اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اسی سے ڈریں, اور غلطی ہو جائے تو اسی سے معافی مانگیں, اور اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہیں. یہ تعوذ جو ہے پناہ, پناہ سے عام طور پر ہمارا ذہن جو ہے وہ اردو کی وجہ سے وہ اسائلم کی طرف جاتا ہے. اسائلم کا اس کا ترجمہ نہ اپنے ذہن میں رکھیں, پروٹیکشن ترجمہ رکھیں. ربی انی اعوذ بکا, اے اللہ میں تیری پروٹیکشن میں آتا ہوں. جب بھی خطرہ محسوس ہو, جب بھی پریشانی ہو, اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں, اور یقین رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کرے گا تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو انشاءاللہ آپ کو کوئی ٹرینکولائزر نہیں کھانا پڑے گا, نیند کی گولی کبھی نہیں کھانی پڑے گی, پریشانی کبھی نہیں ہوگی, آپ کا بلڈ پریشر جو ہے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, اور بہت سی جو پریشانیاں ہیں اور تکلیفیں جو ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں گی، جو ہماری اپنی پالی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دی ہوئی بیماریاں ہمیں نہیں ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.